اللہ الرحمن الرحیم. تو آج کی گفتگو ایک لحاظ سے بہت زیادہ یوں کہہ لیں کہ ویل پلانڈ تو نہیں ہے، کیونکہ وہ ہم نے آداب الصلاۃ والا موضوع پچھلی دفعہ کنکلوڈ کر دیا تھا ایک حد تک، اور اب یہ کہ ہم ایک نئے موضوع کی تلاش میں بھی ہیں ایک لحاظ سے. اور کیونکہ آج ذیشان بھائی نے ایک خاص نیت اور ارادہ بھی رکھا ہے امام رضا علیہ السلام کے حوالے سے، تو وہ بھی میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. اور اس سے پہلے لیکن ایک بات میرا کرنے کا بہت زیادہ دل چاہ رہا تھا، کیونکہ ہم جو بھی ایفرٹ کرتے ہیں دین کے حوالے سے یا کسی بھی حوالے سے، کہ اس کو حقیقتاً قربتاً اللہ ہونا چاہیے. میں صرف ایک سوال آپ لوگوں سے، کیونکہ میں نے پچھلی دفعہ کہا تھا کہ تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ آپ لوگ بھی کنٹریبیوٹ کریں سیشنز میں، ایک سوال میں کرنا چاہوں گا کہ اتنے عرصے تک ہماری جو بھی ڈسکشن رہا یا گفتگو رہی، کیا آپ لوگ اس بات پہ کنونسڈ ہو چکے ہیں کہ ایک کامیاب زندگی جو ہے وہ صرف اور صرف خدا سے تعلق کی بنا پر جنریٹ ہو سکتی ہے، اور ایک کامیاب زندگی گزارنے کے لیے انایویٹیبل ہے کہ ہم قرآن اور قرآنی معارف سے حتی الامکان قریب ہوں؟ اس بات میں عملاً کسی کو کوئی شک تو نہیں باقی ہے، یعنی عملاً، میں تھیوریٹیکل کی بات نہیں کر رہا ہوں. تھیوریٹیکلی بہت سے لوگ بہت کچھ سمجھ لیتے ہیں، لیکن تھیوریٹیکل انڈرسٹینڈنگ کی اتنی ورتھ ہوتی نہیں ہے. یعنی یہ بات اب کلیئر ہو چکی ہے بالکل. کیوں میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، ہم لوگ اپنی زندگی میں مسلسل مسائل کا شکار ہیں. یہ خدا نے ویسے ہی فرمایا کہ ہم نے انسان کو لقد خلقنا الانسان فی کبد، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، کہ اے انسان تو رنج پہ رنج اٹھاتا جائے گا یہاں تک کہ اپنے رب سے ملاقات کرے. تو یہ زندگی مطلب لیسڈ وتھ پرابلمز ہے، ممکن ہی نہیں ہے کہ یہاں پر اس زندگی میں انسان رہے اور پرابلم سے بچ کے رہے. لیکن ایون مومنین کے ساتھ بھی جو چیز ہوتی ہے وہ یہ کہ وہ اپنی پرابلمز کا سلوشن تعلق با خدا میں نہیں ڈھونڈ رہے ہوتے. میری بات کا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ یعنی مومنین بھی اپنے مسائل کا حل اس چیز میں نہیں تلاش کرتے کہ میرے خدا سے تعلق میں کوئی کمزوری ہے جس کی وجہ سے میں پرابلم کا شکار ہوں. یہ بات آپ غور کریں کہ ذہنوں میں نہیں آ رہی ہوتی. یعنی جیسے ہمارے پاس ابھی یہاں پہ آسٹریلیا میں جس مسئلے کو میں سب سے زیادہ سنتا اور دیکھتا رہا ہوں وہ بچوں کا مسئلہ ہے، جوانوں کا مسئلہ ہے. یعنی ہر ایک اس کو لے کے بیٹھا ہوتا ہے، ڈسکس کر رہا ہوتا ہے، کوئی کچھ. لیکن میں نے کسی ایک شخص کو بھی اس حوالے سے بات کرتے ہوئے نہیں سنا کہ اگر ہم خدا کے حکم پر مضبوطی سے پابند رہنے کی کوشش کریں، اگر ہم خدا کی مرضی اور رضا کو اپنی زندگی کا نصب العین بنائیں، تو انشاءاللہ ہمارے تمام مسائل انکلوڈنگ دس ون سالو ہو جائیں گے. یہ میں نے نہیں دیکھا کسی کو بھی، اور میں اسی لیے یہ سوال کر رہا ہوں کہ جو دین ہے نا، جو رسول خدا ہیں، انہوں نے یہی بات سمجھائی ہے. انبیاء کی تعلیمات اور دیگر تمام ہیں، کیونکہ علماء ہر قسم کے موجود ہیں، لیکن جو وحی الہی ہے اس کا پیغام ہی یہی ہے. وحی ربانی کا پیغام ہی یہی ہے. جی،
بالکل ٹھیک،
مادی خوشحالی، مادی نعمتیں، بالکل ٹھیک ہے.
تو اگر ایون تو مان لیا ہم اسے بھی آپ کہتے ہیں کہ اگر ہم اللہ کو ہر چیز میں اپنا مطلب سولوشن، جس سے
سولوشن گیور، ہاں
اس کو ہم سوچیں، اور یہ مطلب ضروری نہیں کہ ایون تو ہم یہ کریں تو ہماری پریشانیاں یہاں سالو ہوگی، تو ہمیں صرف اس پہ
نہیں، لگ بھگ اس میں تھوڑا سا دیکھیں ایک بات کو توجہ دینے کی ضرورت ہے، کہ ہم لوگ جو ہے نا وہ پریشانی اور غیر پریشانی کا جو اسٹینڈرڈ بناتے ہیں نا وہ میٹیریلسٹک گینز یا لاسز کو بناتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ جب خدا وعدہ کر رہا ہے کہ یہ اس کا وعدہ نہیں ہے, یعنی اس کا وعدہ نہیں ہے کہ آپ کو محل ملے گا, یا اس کا وعدہ نہیں ہے کہ آپ کو بہترین گاڑی ملے گی, یا اس کا وعدہ نہیں ہے کہ آپ کا بینک بیلنس بھرا ہوا ہوگا, لیکن مومن سے خدا کا یہ وعدہ ہے کہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ, ٹھیک ہے, حیات طیبہ ملے گی. اِنَّهُ مَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, کہ خدا پھنسنے نہیں دے گا, یہ نہیں ہوگا کہ اسکویز ہو جائیں بالکل ختم ہو جائے زندگی تباہ برباد, یہ سب نہیں ہوگا. لیکن کیونکہ ہمیں جب تک کہ مادی نعمتوں کی ایک بھرمار نہ ہو تو ہمارا دل ہی مطمئن نہیں ہوتا کہ ہمیں زندگی میں کوئی برکت مل رہی ہے. یعنی جیسے آپ دیکھیں نا کہ امام سجاد علیہ السلام کے حوالے سے یہ جملہ ہے کہ آپ کو جب بھی خبر ملتی تھی کہ گھر میں کسی بچے کی ولادت ہوئی ہے تو آپ سب سے پہلا سوال یہ کرتے تھے کہ با عافیت سلامت ہے یا نہیں, اور آپ بر الحمدللہ اور سجدہ شکر ادا فرماتے تھے. تو زندگی کی سب سے بڑی نعمت عافیت و صحت و سلامتی ہے, اس کی کوئی قدر ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. ہمیں 5,000-10,000 ڈالر لوز ہو جائیں تو ہم ویسے ہی اپنی صحت تباہ کر لیتے ہیں اس چکر میں. یہ اس نعمت کے شکر گزار نہیں ہے کہ یہ نعمت صحت حاصل ہے, نعمت عافیت ہے, دیگر برکتیں, اس کا وعدہ بالکل ہے خدا کا. اور میں نے اگر آپ اس جملے کو کمپلیٹ کر لیں تو میں نے یہ بات کہی تھی کہ انڈیویجول مومن سے یہ وعدہ نہیں ہے کہ دنیا کی ساری نعمتیں دوں گا, اس سے آخرت کا وعدہ حتماً ہے. لیکن اگر کوئی قوم ایمان پر آ جائے تو ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں کا وعدہ ہے. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ برکاتم من السماء والارض, آسمانوں کی برکتوں کے بھی دروازے کھلیں گے ان پر, زمین کی برکتوں کے بھی دروازے کھلیں گے اگر قوم, یعنی بالکل اس طریقے سے کہ جیسے قوم عرب نے قبول کیا. آپ دیکھیں دنیا میں نہیں ملا گیا ان کو, سب کے سب بڑے بڑے جتنی بڑی بڑی سلطنتیں سب ان کے پیروں کے نیچے آ گئیں. تو یہ دو چیزیں, یعنی کہ انڈیویجول کے ساتھ یہ نہیں ہے, انڈیویجول کے ساتھ یہ ضرور ہے تمہیں پھنسنے نہیں دیں گے, تمہیں برکت دیں گے, حسنات دیں گے, طیب زندگی دیں گے. ہاں مالی اعتبار سے تم مشکلات کے شکار ہو سکتے ہو, پریشانیوں کی, لیکن آخرت تمہاری محفوظ ہے. اگر قوم ایمان اور تقوی کو قبول کر لے تو دنیا کی بھی برکتوں کے, زمین کی برکتوں کے بھی دروازے ان پر کھلیں گے, آسمان کے برکتوں کے دروازے بھی کھلیں گے, ٹھیک ہے. تو آج کی حد تک جو میں نے تھوڑا سا سوچا تھا کہ کس چیز پر بات کریں, ایک حدیث, اچھا یہ حدیث ابھی اس پر میں یوں کہہ لیں کہ تحقیق نہیں صحیح معنوں میں کر پایا ہوں. حدیث خطبہ سلونی امیر المومنین علیہ السلام کہ, یعنی تحقیق کا مطلب یہ کہ اس کو میں کئی کتابوں میں دیکھوں اور اس کی ایک عربی کے ساتھ ایگزیکٹلی, کیونکہ یہ مجھے فارسی میں ملا تھا, کہ اس کو عربی کے ساتھ بھی کمپیئر کروں. لیکن اس میں کئی چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمارے اس کے لیے بات کرنے کے لیے کافی اچھی ہیں. تو میں چاہ رہا تھا کہ پہلا جو حصہ ہمارے پاس ہے نماز سے پہلے, اس میں ہم اس خطبہ سلونی کے کچھ سوال جواب جو بڑے انٹرسٹنگ بھی ہیں اور بڑے انسٹرکٹیو بھی ہیں وہ آپ کی خدمت میں بیان کر دیں, اور اس کے بعد انشاءاللہ, کیونکہ جیسے آج موقع کی مناسبت ہے امام رضا علیہ السلام, تو امام رضا علیہ السلام کی جو ایک گفتگو ہے اور جو شاید ون آف دا بیسٹ ہے جتنے بھی آپ کے مناظرات ہیں ان میں, یعنی کہ ایک ایسا مناظرہ کہ جس میں آپ نے بیک وقت عیسائی, یہودی, زرتشتی اور صابئی, ان تمام مذاہب کے چوٹی کے علماء سے مناظرہ کیا اور سب کو لاجواب کیا. تو ظاہر ہے وہ پورا تو میں پڑھ ہی نہیں سکتا, اس کے لیے تو پورا پھر ایک سلسلہ چاہیے 4-6 مہینے کا. تو اس میں سے خالی ایک پورشن جو ہے تھوڑا تھوڑا سا ایک پیراگراف ہوں میں انشاءاللہ، لیکن اس میں بھی میرا خیال ہے کہ اتنے ایکسپلینیشن کی باتیں نکل آئیں گی کہ وہ بھی ہم بمشکل 30-35 منٹ پھر اس میں ختم کر پائیں گے. ٹھیک ہے، یہ جو کلمہ سلونی ہے امام علی علیہ السلام کا جملہ، کہ یہ کئی مقامات پر آپ نے ارشاد فرمایا. سلونی کا مطلب ہے کہ مجھ سے سوال کرو، اور اس کے ساتھ جو ایڈجسنٹ سینٹنس ہے، فقرہ ہے یا فریز ہے، قبل ان تفقدونی. اور تفقدونی کا مطلب جو ہے نا، یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ورڈ ہے، قبل اس کے کہ تم مجھے کھو دو. آسک می بیفور یو لوز می. ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ میں جب تک تمہارے درمیان موجود ہوں تو جتنا مجھ سے علم حاصل کرنا، اور پھر مختلف جگہوں پر مختلف ہیں کہ سلونی فإن عندي علم الاولین والآخرین، کہ بے شک میرے پاس علم اولین اور آخرین کا علم ہے. کہیں پر آپ نے فرمایا کہ فإنی بطرق السماء اعلم منی بطرق الارض، کہ یقیناً میں آسمان کے رستوں سے زیادہ عالم تر ہوں اس کے بارے میں بنسبت زمین کے رستوں کے بارے میں. کبھی آپ نے فرمایا کہ بخدا اگر میرے لیے مسند قضاوت بچھا دی جائے تو میں اہل تورات کو تورات سے، اور اہل انجیل کو انجیل سے، اور اہل قرآن کو قرآن سے ان کے لیے فیصلے کروں. تو یہ فقرہ کئی دفعہ ہے، یعنی یہ فقط ایک دفعہ نہیں ہے کہ سلونی قبل ان تفقدونی کے، اور یہ ہماری مختلف کتب میں مختلف انداز سے یہ فقرہ کئی دفعہ نقل ہوا ہے. یہ ایک اہل سنت کے ایک عالم ہیں، ابن ابی الحدید معتزلی، انہوں نے نہج البلاغہ کی شرح لکھی ہے، اور اگر مجھے صحیح یاد آ رہا ہے تو تقریباً 20 جلدوں میں ہے وہ شرح نہج البلاغہ کی. کہ اہل سنت کے کچھ ایسے گزرے ہیں علماء کہ جو فصاحت و بلاغت کے بہت زیادہ عاشق تھے، اور جب وہ فصاحت کلام میں فصاحت و بلاغت ڈھونڈنے چلے ہیں تو بعد از قرآن نہج البلاغہ. اور ہم لوگ تو خالی باتیں ہی کرتے ہیں نا، یعنی حقیقتاً اگر دیکھا جائے تو ہمیں کیا پتا ہے، اگر ہم سے پوچھا جائے کہ بھئی آپ بتائیں کچھ، تو ہم کچھ بھی بتانے کے قابل نہیں. تھوڑا تھوڑا سا دیکھ کے ذرا ذرا سی دو چار باتیں سمجھ میں آتی ہیں، لیکن قرآن کی فصاحت و بلاغت جو ہم الحمدللہ علماء کی برکت سے تھوڑا بہت فیل کر پاتے ہیں، یا امام علی علیہ السلام کے کلام کی فصاحت و بلاغت کے، جس نے ان علماء کو مبہوت کر دیا ہے، یعنی بالکل جسے کہتے ہیں نا وجد میں آ جانا، جنونی سا ہو جانا، اس قسم کی حالت. انہوں نے کہا کہ کیا کلام ہے، کیا گفتگو ہے. تو اسی میں، یعنی کہ انہوں نے یہ ہے، اور شاید آیت اللہ جوادی عاملی نے، انشاءاللہ میں اس کتاب کو بھی ڈھونڈ لوں گا، کہ انہوں نے بھی ایک شرح لکھی ہے نہج البلاغہ کی، اس میں بھی اس کا ذکر کیا ہے. تو مسجد کوفہ میں جب آپ نے سلونی کی صدا بلند فرمائی تو پھر لوگوں نے سوال آپ سے پوچھنا شروع ہوئے، اور پرہیپس جو اس کے مطابق ہے لکھا ہے کہ تقریباً 79 کوسچنز آپ سے پوچھے گئے، کہ جن میں بعض بیوقوفوں والے بھی تھے، یعنی کہ کبھی کہا میری داڑھی میں کتنے بال ہیں، اور اس قسم کے بھی سوالات تھے، اور کچھ اچھے سوالات بھی تھے کہ جن کے جوابات، ان میں سے کئی آپ سن چکے ہوں گے، تو میرا خیال ہے کہ اگر ریپیٹ ہو جائیں تو حرج تو نہیں ہے. تو میں دیکھیے جتنا ٹائم ہوتا ہے مغرب کی نماز کے وقت تک میں آپ کو کچھ سوال اور پھر جواب سناتا ہوں، اور پھر انشاءاللہ امام رضا علیہ السلام کی وہ حدیث. ٹھیک، پہلا سوال یہ تھا کہ ایک شخص نے کہا کہ یا علی مجھے بتائیں کہ میں جس جگہ کھڑا ہوں یہاں سے عرش خدا کا فاصلہ کتنا ہے. عرش الہی کا فاصلہ میرے ہی کھڑے ہونے کی جگہ سے کتنا ہے. اب یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ میں اس ترجمے سے پڑھ رہا ہوں، میرے سامنے عربی کی ایگزیکٹ عبارت نہیں تھی، تو اگر کوئی تھوڑی بہت 19-20 ہے تو. تو آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے یہ جان لو کہ عرش کا فاصلہ زمین سے مکانی نہیں ہے, یعنی اسپیس میں یہ فاصلہ ایگزسٹ نہیں کرتا ہے کہ میں تمہیں کسی یونٹس میں بتاؤں گی کتنا فاصلہ ہے. اچھا یہ بھی یعنی کہ کچھ کنسیپٹس ایسے ہیں کہ جو ایکسکلوسیولی اہل بیت علیہ السلام کے ہیں, کیونکہ ایکسکلوسیولی یعنی اہل بیت علیہ السلام کے علاوہ کسی نے اس طریقے سے بات کی ہی نہیں ہے. ورنہ آپ جتنے بھی علماء اسلام کی طرف چلے جائیں ان کے نزدیک عرش کوئی تخت ہے, تخت کی مانند کوئی بہت بڑا تھرون اور یہ وہ ایسی جگہ ہے کہ جو کہیں بہت دور ساتویں آسمان کے بھی اوپر ہو, کہاں 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 کہ جہاں پر خدا موجود ہے. اور ابھی میرے پاس موقع نہیں ہے انشاءاللہ کہ ابھی عرش کے حوالے سے, اس میں کتاب کافی میں ابتدائی جو چند چیپٹرز جناب یعقوب کلینی نے باندھے ہیں ان میں سے پہلا چیپٹر جو ہے وہ کتاب العقل والجہل ہے, اس کے بعد باب التوحید ہے, پھر باب العرش والکرسی ہے. اور اسی سے ہی آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ شیعہ علماء کے جو آئمہ کے شاگرد ہیں ان کے لیے پرائمری پوائنٹس آف انٹرسٹ کیا ہیں, یعنی عبادات, نماز. یعنی ہم کہتے ہیں نا کہ ان کو کون سے ابواب پہلے رکھنے چاہیے تھے, بھائی فقہی مسائل ہوتے, نماز کیسے پڑھیں, وضو کیسے کریں, روزہ کیسے رکھیں. یہ پہلی جو ہماری حدیث کی کتاب لکھی گئی ہے جس میں آئمہ کے یہ سب اس کے ابتدائی چیپٹر جو ہیں وہی ہیں, اس میں بھی بڑی زبردست احادیث اور امام علی علیہ السلام سے ہی حدیث منقول ہے کہ جس میں آپ نے عرش کی تعریف بیان فرمائی ہے, اور وہاں آپ نے کلیئرلی یہ بات بتائی ہے کہ عرش اس چیز کو کہتے ہی نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو, عرش کی حقیقت ہی کچھ اور ہے. تو آپ بہرحال یہاں فرماتے ہیں کہ یہ کوئی مکانی فاصلہ نہیں ہے کہ جو اسپیس میں موجود دو جگہیں ہوں کہ ان کے درمیان ایک فاصلہ ہو کہ میں تمہیں بتا دوں گی کتنا فاصلہ ہے. اگر ایک مومن اخلاص کے ساتھ کلمہ لا الہ الا اللہ کو اپنے وجود میں جاری کرے, لفظوں پہ غور کیجیے گا, کوئی مومن کلمہ لا الہ الا اللہ کو اخلاص کے ساتھ اپنے وجود میں جاری کرے کہ وہاں سے نکل کر وہ کلمہ اس کی زبان پر آئے, تو وہ کلمہ زمین سے عرش کے رستے کو طے کر لے گا. بات واضح ہو رہی ہے کچھ؟ اور اسی لیے یعنی کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم جس امام کو مانتے ہیں کچھ تو کمپیٹیبلٹی ہو نا ہماری ان کے درمیان, کچھ تو معیار میچ کرے. اب یہ کتنا میٹا فزیکل اور اسپریچول ایک جواب ہے, یعنی کہ آپ اس بات کو غور کریں کہ ایک انسان کو اس جواب کو سمجھنے کے لیے کیا واجب نہیں ہے کہ وہ ماورائے مادہ امور کا سینس رکھتا ہو, سمجھ سکتا ہے اس کے بغیر؟ اگر بیونڈ دا میٹر باتوں کو نہیں سمجھتا ہے اس کا دماغ اور اس کا ذہن نہیں پرسیو کر سکتا, خالی مادے میں پھنسا ہوا ہے, سمجھ سکتا ہے جملوں کو؟ کہ اگر ایک مومن کلمہ لا الہ الا اللہ کو با اخلاص اپنے وجود میں جاری کرے کہ وجود سے کلمہ زبان پر آ کر ادا ہو, وہ کلمہ جہاں تم کھڑے ہو یہاں سے عرش تک کی راہ کو طے کر لے گا. اور پھر آپ نے فرمایا کہ اگر تم عرش رحمان کو تلاش کرنا چاہتے ہو تو بندہ مومن خالص کا قلب مثل عرش رحمان ہے. جو مومن مخلص ہے اس کا قلب عرش رحمان ہے, اور یہ وہ کافی کی حدیث میں آپ نے فرمایا کہ عرش رحمان یعنی علم خدا. عرش رحمان کسی تخت کا نام نہیں ہے جو کہیں پر ہے, علم خداوندی ہے کہ جس کی بنیاد پر پوری کائنات زندہ ہے اور وجود پاتی ہے, وہ عرش رحمان ہے. یہ پہلا جواب تھا. دوسرا شخص کھڑا ہوا, اس نے کہا کہ یا علی مجھے بتائیں کہ واجب کیا ہے اور واجب تر کیا ہے, نزدیک کیا ہے, نزدیک تر کون سی چیز ہے, عجیب کیا ہے, عجیب تر کسے کہیں گے, مشکل کیا ہے اور مشکل تر کون سا امر ہے. अगर किसी ने सुना है याद है तो बताएं।
भूल गए।
ठीक है, वाजिब क्या है और फिर वाजिब तर, नज़दीक नज़दीक तर, अजीब और अजीब तर, मुश्किल और मुश्किल तर। आपने फरमाया कि वाजिब तर के गुनाह है और वाजिब तर गुनाह से तौबा करना है, वाजिब तर के गुनाह है। और तर तौबा करने का क्या मतलब है? तौबा किसे कहते हैं? यहाँ से तौबा के मीनिंग भी समझ में आ रहे हैं। तौबा इस आज़म को कहते हैं कि मैं ये काम अब दोबारा नहीं करूँगा। तौबा ज़बान से अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह कहने को नहीं कहते। आपने फरमाया वाजिब क्या है कि गुनाह तर कर दो, वाजिब तर ये है कि गुनाह से तौबा करो, यानी इस आज़म पर कायम रहो कि अब ये काम दोबारा नहीं होना। वाजिब और वाजिब तर। नज़दीक क्या है? नज़दीक क़यामत है, जिसे हम कितना दूर समझते हैं, और नज़दीक तर मौत है। अजीब क्या है? अजीब चीज़ दुनिया की बेवफाई है। अजीब तर लोगों का बेवफाई का मुशाहिदा करते हुए दुनिया से दिल लगाना है। उसमें जैसे अल अजब, यस मुझे एग्जैक्टली तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन उसमें हाँ डिग्रीज होती हैं अरबी में, अजब अजब इस तरीके से, अजीब अजब। अजीब तो हर अरबी का ही लफ्ज़ है जो ताज्जुब में डाल दें। तो अजीब क्या है? दुनिया की बेवफाई है। और अजीब तर उस बेवफाई का मुशाहिदा करने के बावजूद लोगों का दुनिया से दिल लगाना है। मुश्किल क्या है? मुश्किल कब्र में जाना है। और मुश्किल तर बग़ैर तैयारी के कब्र में जाना है। यानी इंसान के ज़िंदगी को छोड़ के आगे जाना आसान नहीं है, मुश्किल मरहला है, हर एक के लिए मुश्किल है सिवाय औलिया खुदा के। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, सिवाय औलिया खुदा के हर एक के लिए मुश्किल है। और फिर आप फरमाते हैं मुश्किल तर क्या है कि बग़ैर तैयारी की कब्र में उतर जाए इंसान, क्योंकि वही बात जो हम कह रहे थे कि वहाँ जाके दारुल अमल नहीं है कि जो गैप्स छूट गए हैं उनको आप कवर कर लेंगे। तीसरा सवाल ये था कि एक शख्स ने कहा कि या अली मैं कैसे समझूं कि अल्लाह ने मेरी इबादत कबूल कर ली है और मेरे गुनाहों को माफ़ कर दिया है, मुझे ये कैसे पता चल जाएगा कि अल्लाह ने मेरी इबादत को रद्द कर दिया है, ये कैसे मालूम हो सकेगा कि अल्लाह ने मेरे गुनाह की मग़फ़िरत नहीं फरमाई बल्कि गुनाह अब मेरे नामा आमाल में लिखा जा चुका है। क्योंकि आपको ये बात पता है ना कि इंसान अगर एक बुरा अमल करता है तो फौरन नहीं लिख लिया जाता, बल्कि जो किरामन कातिबीन हैं उनको खुदा की तरफ से हुक्म है कि मेरा मोमिन बंदा है अभी रुको अभी रुको, अगर इसने तौबा कर ली अगर इसने मगफरत मान ली तो इसको नहीं लिखना है, और उसको एक अरसे की मोहलत मिलती है मोमिन को, और अगर उस अरसे में उसने तौबा नहीं की इस्तग़फ़ार नहीं किया तब वो गुनाह नामे अमल में लिखा जाता है, फौरन नहीं लिख लिया जाता कि ये खुदा की तरफ से किरामन कातिबीन को हुक्म है कि इंतज़ार करो मोहलत तौबा या तौबा के और तलब मगफरत का। तो आपने फरमाया कि अगर तुमने एक इबादत अंजाम दी और उसके फौरन बाद अल्लाह ने तुम्हें दूसरी इबादत बजा लाने की तौफीक अता कर दी तो इबादत दुवम दलील है कि पहली इबादत कबूल हो गई। अगर एक इबादत एक नेकी के बाद तुम्हें फौरन दूसरी इबादत और दूसरी नेकी के अंजाम देने की तौफीक मिल गई तो दूसरी नेकी इस बात पर दलील है कि पहली नेकी कबूल हो गई। इसी तरह अगर तुम किसी मासीयत और गुनाह के मुर्तकिब हो गए और उसके बाद अल्लाह ने तुम्हें किसी इताअत और इबादत की तौफीक दे दी तो ये इस बात की दलील है कि खुदा ने तुम्हारा गुनाह माफ़ कर दिया। لیکن اگر تم ایک عبادت کو انجام دینے کے بعد گناہ اور معصیت کے مرتکب ہو جاؤ تو یہ اس بات پر دلیل ہے کہ خدا نے تمہاری عبادت کو رد کر دیا ہے اور قبول نہیں کیا. اور اگر گناہ پر گناہ کرو اور توفیق توبہ اور مغفرت نصیب نہ ہو تو یہ واضح دلیل ہے کہ خدا نے تمہارے گناہ کو تمہارے نام عمل میں درج کر دیا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بڑی بڑی اہم, بہت اہم بات ہے کہ اس کو ہمیشہ ہمیں, اور یہ ایک ایسا سوال ہے کہ جو ہم بار بار کرتے بھی رہتے ہیں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے عبادت قبول ہوئی نہیں ہوئی, گناہ معاف ہوئے, تو یہ ایک بڑا, اور یہ باقی دیگر ائمہ سے بھی اس قسم کی روایتیں موجود ہیں. اب اس کو مٹانا پڑے گا, اب اتنی آسانی سے نہیں جائے گا, یعنی اس کے لیے جو ہے نا پھر محنت مشقت دقت پھر زیادہ شدید وہی توبہ مغفرت, یعنی کہ صرف احساس ندامت سے نہیں جائے گا, اب یہ اس کے لیے پھر کچھ کرنا پڑے گا. یعنی اس میں سے ایک پروسیجر یہ ہے کہ جو خود قرآن کریم میں بیان ہوا کہ ان الحسنات یذہبن السیئات, کہ بے شک نیکیاں جو ہیں وہ برائیوں کو لے جاتی ہیں, تو یعنی کوئی نہ کوئی حسنہ پیش کرو کہ جو برائی کو لے جائے یا اس کو ختم کرے. گناہ پہ گناہ کا مطلب ہے کہ وہ درج ہو گیا. اچھا, یا علی, اللہ نے کتاب زبور میں پیامبر داؤد علیہ السلام پر وحی فرمائی کہ میں نے چار چیزوں کو چار چیزوں میں چھپا کے رکھا ہے, مجھے بتائیں گے وہ چار چیزیں کون سی ہیں. یہ کافی مشہور ہے, سنائیں سنائیں کون سی ہیں چار چیزیں. خدا نے اپنے اولیاء کو, آپ اس سے جو سوال پوچھنے والے سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے اولیاء کو تم جیسے بندوں کے درمیان چھپا کے رکھا ہے, مخفی پنہا رکھا ہے, تو لہٰذا اللہ کے کسی بھی بندے کو حقیر نہ سمجھنا کہ کہیں وہ ولی خدا ہو اور تم اس سے بے خبر رہ جاؤ یا اس کی ناسمجھی میں تحقیر کر دو. اللہ نے اپنی رضا اور خوشنودی کو, یہ نمبر ٹو ہے, اللہ نے اپنی رضا اور خوشنودی کو اپنی اطاعت اور عبادت میں پوشیدہ رکھا ہے, پس کسی بھی عبادت کو حقیر نہ سمجھنا کہ شاید اللہ کی رضا اسی میں ہو اور تم اس سے محروم رہ جاؤ. نمبر تھری, اللہ نے اپنی غضب اور ناراضگی کو معصیت اور نافرمانی میں مخفی رکھا ہے, خبردار رہو کہ کسی بھی معصیت کو حقیر نہ سمجھنا کہ وہی اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جائے. نمبر فور, اللہ نے اپنی قبولیت کو یا اپنے قرب کو بندوں کی دعا میں مخفی رکھا ہے, لہٰذا کسی دعا کو چھوٹا نہ سمجھنا کہ تمہیں کچھ پتہ نہیں ہے کہ کون سی دعا کو تمہیں خدا سے قریب کر دے. تو یہ کہ اللہ نے چار چیزوں کو چار چیزوں میں رکھا ہے. یہ سوال بہت مشہور ہے, لیکن اس میں ایک انٹرسٹنگ اور امیوزنگ پوائنٹ ہے, اس لیے میں اس کو ایگزیکٹ ورڈنگ کے ساتھ ذرا پڑھ دیتا ہوں اور اس پر کمنٹ آپ لوگ دیجیے گا. مجھے بہت مشہور ہے, یا علی مجھے اس وقت بتائیں گے جبرائیل کہاں. تو آپ نے ایک دفعہ سوال کرنے والے کے بعد ایک نظر آسمان کی طرف کی, پھر دائیں, پھر بائیں اور پھر پیچھے, اور فرمایا کہ میں نے تمام خلقت پر نظر ڈالی لیکن جبرائیل کہیں نظر نہ آئے, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ہی جبرائیل ہیں. اور پھر لوگوں نے دیکھا کہ وہ شخص نظروں سے اوجھل ہو گیا. ٹھیک ہے, اس میں کیا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے؟ پوری دیکھیں اس میں جو جی اسٹرائکنگ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے نیچے کی طرف نظر نہیں کی. مجھے یہ بات بڑی عجیب لگی. سامنے تو انسان کھڑا ہے, سامنے تو ہے ہی نظر, اس کے بعد اوپر, بالائے سر, دائیں, بائیں اور پیچھے, اور جواب دے دیا. بھائی یہ نیچے نہیں ہے, چھ سمتیں ہیں نا, ڈائریکشن تو سکس ہیں. نہیں نہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو مجھے یہاں سے یہ خیال آیا کہ ہم ہیں ہی اسفل السافلین میں, ان فیکٹ اس سے نیچے کچھ ہے نہیں, اور اگر کوئی اس سے بھی نیچے چلا جائے تو اسی کا نام جہنم ہے. وی آر ایٹ دا لوئسٹ لیول, یعنی خلقت میں اس سے نیچے کچھ بھی نہیں ہے. اگر کوئی اس سے بھی نیچے چلا جائے, یعنی جس معیار پر یہ زندگی ہے, اگر اس سے بھی پست کسی کا معیار ہو جائے تو خلقت خدا نہیں ہے وہاں پہ, وہ جہنمی ہے بس. یعنی یہ ایک احتمال ہے, کیونکہ مجھے بہت عجیب سے لگا کہ کیوں نہیں, چھٹی سمت کیوں نہیں, جبکہ اس بات کو ایکسکلوسیولی بیان کر رہے ہیں کہ مطلب آسمان سامنے تو ہی, دائیں بائیں اور پیچھے پوچھتے ہیں سر. تو یہ ایک بات تھی جس میں مجھے ایک بڑا انٹرسٹنگ لگا تھا یہ پہلو, وائی ناٹ ڈاؤن. اور اگر آپ وہ قرآن کے اس سے دیکھیں کہ رددناہ اسفل سافلین, کہ ہم جس جگہ پر ہیں تو یہ ویسے ہی اسفل سافلین ہے, یعنی پستیوں میں سب سے پست ہے, تو اس سے نیچے کوئی خلقت ہے نہیں, اس سے مقام وجودی کے اعتبار سے. اور شاید جہنم جو ہے نا وہ نام ہی اسی کا ہی ہے, کیونکہ کئی روایتوں میں ایسا ہے کہ جہنم جو ہے نا وہ زمین کے اندر کا قید خانہ ہے, اور جو انسان اس سے بلند ہو آسمانوں کی طرف چلا جائے وہ جنت ہے. بہرحال یہ میں آپ کو سناؤں یا نہیں سناؤں, یہ خالی ایک اس پر وہ کرتا ہے کہ مطلب ایک امام علی علیہ السلام کی ذکاوت اور ذہانت, اور اس بات کو بھی شو کرتا ہے کہ اس زمانے میں مطلب کیا لوگوں کا حال تھا. اس پر انہوں نے, ابن ابی الحدید نے کمنٹ بھی کیا ہے اس سوال پر, اور انتہائی افسوس کا اظہار کیا ہے کہ ایک انسان تم کو اس چیز کی آفر کر رہا ہے کہ مجھ سے اولین اور آخرین کا علم حاصل کرو, مجھ سے آسمان اور زمین کا علم حاصل کرو, اور تم کیا بات پوچھ رہے ہو. وہ کون سا سوال ہے؟ اگر آپ کہیں گے تو میں اس کا جواب سناؤں گا, ورنہ میں آگے بڑھ جاؤں گا. کہ کتے اور بکری کے ملاپ سے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے. اب مجھے بتائیں کہ اس بچے پر یا اس حیوان پر حکم جو ہے وہ بکری والا ہوگا یا کتے والا ہوگا؟ سنا ہے آپ نے؟ یہ ہو سکتا ہے, لیکن وہی ہے نا کہ بعض لوگ ایسے بھی بیٹھے تھے, کیونکہ یہ ایک فقی, اچھا یہ فقی مسئلہ کیوں بن جائے گا؟ اس لیے کہ ایک حیوان جس کے ملاپ سے وہ حلال گوشت ہے, ایک حرام گوشت ہے, انہیں اس کو کیا لیں, کس کا حکم کریں اس پہ؟ بتاؤں اس کا جواب. آپ نے اس کو کہا کہ سب سے پہلے اس بات کا مشاہدہ کرو کہ وہ جو مخلوق ہے وہ چارہ کھاتی ہے یا ہڈی چباتی ہے. اس نے کہا کہ کبھی یہ کھاتا ہے کبھی وہ کھاتا ہے, ٹھیک ہے. پھر ہم نے کہا کہ اس بات کو ملاحظہ کرو کہ بکرے کی طرح بیٹھتا ہے زمین پر یا کتے کی طرح بیٹھتا ہے, کیونکہ دونوں کے بیٹھنے میں, اب اس سے آپ یہ اندازہ کریں کہ ایک انسان کی آبزرویشن جو ہے نا, یعنی ہمیں نہیں پتا, مجھ سے آپ پوچھیں گے نا میں کہوں گا اچھا کوئی فرق ہوتا ہے اس میں. لیکن اگر آپ غور سے دیکھیں تو جتنے بھی حیوانات ہیں, یعنی کہ میملز ہیں زیادہ تر, جو حلال گوشت ہیں, وہ پچھلے دھڑ کے بل بیٹھتے ہیں پہلے, اور یہ جو کتا ہے یہ اگلے دھڑ کے بل بیٹھتا ہے. ہو سکتا ہے, مجھے نہیں پتا, آئی ایم ناٹ سو شیور, لیکن یہ فرق ہے, ٹھیک ہے, یہ فرق ہے کہ ایک پچھلے دھڑ کے بل بیٹھتے ہیں, پہلے پچھلا دھڑ زمین پہ رکھتے ہیں پھر اگلا, اور تو ہم نے کہا کہ देखो इस तरीके से बैठता है कि उस तरीके से, कहा कभी ऐसे बैठता है कभी वैसे बैठता है। आपने कहा कि देखो कि वो बकरी की तरह पानी पीता है या कुत्ते की तरह पानी पीता है, क्योंकि कुत्ता जबान निकाल के पानी पीता है, बकरी जो है वो मुंह बर्तन में डाल के पानी पीती है। उसने वही कहा कि कभी ऐसे कभी वैसे। आपने फरमाया कि उसका फुजला देखो, एक्सक्रीशन देखो, बकरे की मानिंद है या कुत्ते की मानिंद है, तो वहां भी वही जवाब था। फिर आपने फरमाया कि उसे चौपायों के भेड़ों के गल्ले रेवड़ में छोड़ दो, अगर रेवड़ के आगे और बीच तक रहे तो बकरी है और उसके एंड में रहे, एंड में चले तो कुत्ता है। तो उसने कहा कि कभी ऐसा करता है कभी वैसा करता है। तो फिर आपने फरमाया कि उसको ज़िबा कर दो, अगर आते निकले तो कुत्ता है, ओझड़ी निकले तो बकरी है। अब ये नहीं कह सकता था कि मैंने ज़िबा करके देख लिया दो दफ़ा ज़िबा करके देख लिया, तो एक दफ़ा ये निकली एक दफ़ा वो निकली। ये नहीं, मैं एक ये इसलिए ये कहना चाह रहा हूँ कि हमें इससे ये पता चलता है कि जो वाकई आलिम होता है ना, इसमें एक बात है कि तहम्मुल कितना है, तहम्मुल कितना है कि एक शख्स कहे कि मैं तुम्हें आसमान और ज़मीन के रास्ते बताऊँ, अव्वलीन आखिर और ये सब बातें उससे पूछी जाएं, और किस कदर सुकून सुकून से, सुकून सुकून से, कम अज़ कम 5-6 आपने सोल्यूशन दिया उसको,
शुरू में वो सोल्यूशन नहीं बताया,
5-6 सोल्यूशन उसको दिए, ठीक है, और आखिर में फिर
वो भी चाहिए ना, अंडा, मैमल की,
हाँ अंडे, कौन से जानवर अंडा देते हैं कौन से, वो लेकिन वो इसमें नहीं, वो अलग सवाल है। ठीक है, अच्छा अब एक दो ज़रा हम ऐसे सवाल देख लेंगे जो वाकई हमारे लिए और फ़ायदेमंद हो। या अली, हमें क्या करना चाहिए कि ज़िंदगी की मुश्किलात हमारे लिए आसान और कंट्रोलेबल हो जाएं? क्या करें, ज़िंदगी मुश्किल है, ज़िंदगी सख्त है। आपने 5 नुकात बयान फरमाए, 5 नुकात। जब किसी मुश्किल में मुब्तला हो जाओ तो उससे बुज़ुर्ग तर बड़ी मुश्किल और परेशानी का ख्याल दिमाग में लाओ और ये सोचो कि अगर वो ताकत फरसा मुसीबत मेरे ऊपर आन पड़ती तो मैं क्या करता। तुम्हारा ये तफक्कुर तुम्हारे लिए मौजूदा परेशानी का तहम्मुल आसान कर देगा, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अपने गम व गुस्से को ज़माने पर तकसीम कर दो। बड़ा स्मॉल सेंटेंस है, बड़ा खूबसूरत है ये जुमला। अपने गम व गुस्से, अपने रंज, अपनी परेशानी, अपनी तकलीफ़ को ज़माने पर तकसीम कर दो। यानी क्या मतलब हुआ, इसकी तौज़ीह है, इसकी तौज़ीह ये है कि मैं दुखी था, है ना, कल परसों तरसों एक महीना मैं दुखी था, तो ये सोचो कि जो ज़माना गुजर गया मेरा दुख दर्द भी चला गया उसके साथ, गॉन। तो मैं क्यों वो दुख दर्द के लम्हात और घड़ियां जो ज़माने के साथ गुजर गई, मैं क्यों उसको समेट के बैठा रहूं? और आने वाला कल जो अभी आया नहीं है, तो मैं अभी से ये सोच सोच के क्यों परेशान होता रहूं कि कल मैं परेशान हूंगा, क्या पता मैं कल जिंदा ही ना रहूं। तो अपने रंज व गम को माजी और मुस्तकबिल में तकसीम कर दो और अपने हाल को प्रोटेक्ट कर लो। यानी मैं अभी हूँ, मैं पुरसकून रहूँ, वो ज़माना वो दर्द गुजर गया, मैं माजी से उस दुख दर्द को खींच खींच के हाल में क्यों लाता रहूँ? और जो मुस्तकबिल में आने वाला है, कल है, मैं अभी से क्यों अपने ऊपर मुसल्लत करूँ कि मैं कल भी रंजीदा ही रहूँगा? यानी तकसीम करो उसको, डिवाइड करो अपने रंज व गम को ज़माने पर। नंबर 3, इस बात का यकीन रखो कि दुनिया की कोई परेशानी और तकलीफ़ पायदार और बाकी रहने वाली नहीं है। किसी इंसान का रंज और गम हमेशा बाकी नहीं रहा है, तुम्हारा भी ख़त्म हो जाएगा। 3, नंबर 4, जो कुछ था और चला गया یعنی جو تکلیف تھی یہ تھی چلی گئی، ایسا ہے کہ کبھی تھی ہی نہیں، اب اس کے لیے کیا پریشان ہونا ہے؟ یعنی جو کچھ ماضی کا حصہ بن گیا چلا گیا، ختم ہو گیا، اس کے لیے میں کیوں پریشان ہو کے بیٹھا رہا ہوں؟ اور جس چیز کی میں نے کوشش کی اور ہاتھ نہیں لگا تو وہ بھی ایسا ہی ہے کہ جیسے جو گزر گیا ماضی میں، تو اس کے لیے بھی مجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی آپ اس بات پہ فوکس کر رہے ہیں کہ تم جو وقت بھی گزار رہے ہو، اس وقت میں تمہاری پریشانی اور تمہاری لذتیں سب ختم ہو جاتی ہیں۔ یعنی جو وقت بھی گزرتا جا رہا ہے اس میں نہ تمہاری پریشانی باقی رہتی ہے، نہ تمہاری لذت باقی رہتی ہے، نہ تمہارا مزہ باقی رہتا ہے، تو وائی یو برنگ سچ تھنگس ٹو فارورڈ ود دیٹ انٹینسٹی؟ یعنی اپنے حال کو کوشش کرو کہ وہ ماضی کے رن سے پریزرو رہے، کہ جو میں نے مثال کے طور پر مزے کیے تھے وہ بھی گزر گئے، جو تکلیفیں اٹھائی تھیں وہ بھی گزر گئیں، سب گزر گیا، سب ختم ہو گیا، تو وائی یو آر ڈریگنگ اٹ سو مچ فارورڈ؟ ٹھیک ہے، چلیں پھر انشاءاللہ اذان ہو گئی، اذان ہو گئی نا، بعض اوقات وہ بھی اذان ہو جاتی ہے۔